أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان ارضه جلت عظمته. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكات الضياء والمنهاج البادي والكتاب الحادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم الماسور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صلاة حاضرین مجلس اعلی عزاداران سید الشہداء امام بارگاہ بوتراب عزیز آباد میں 1409 ہجری کے محرم کی پہلی مجلس آپ حضرات کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. معصوم اور معجزہ ان مجالس میں ہمارا عنوان گفتگو ہے. اس عنوان کے تحت انشاءاللہ آج تمہیدی اور ابتدائی مراحل سے گزر کر ہم بتدریج جو مسائل امت مسلمہ کے لیے صاحبان غور و فکر کے لیے صاحبان علم و دانش کے لیے پیش کرنے کی مقدور بھر کوشش کریں گے وہ یہ ہیں کہ خداوند عالم نے ہدایت بشریت کے عظیم تر نظریے کو اپنی مشیت میں اس قدر اہم جانا اور اس قدر اہمیت دی کہ خداوند عالم نے اپنے عدل و احسان کے پیش نگاہ آدمیت، بشریت اور انسانیت کی تخلیق سے پہلے انسانیت، آدمیت اور بشریت کو ہدایت دینے والے معصوم ہادی کو خلق کیا تاکہ اس زمین پر سانس لینے والا ایک بشر بھی، ایک انسان بھی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی معصوم کی ہدایت سے محروم رہے. صلوات بھیجنا مل کر محمد آئے ہوں. یہ مشیت ازدی میں تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس زمین پر سانس لینے والے کسی فرد بشر کو یہ موقع نہ ملے قیامت کے دن کہ پروردگار ہم گمراہ اس لیے ہو گئے کہ ہماری ہدایت کے لیے کوئی معصوم ہادی نہیں تھا، ہماری رہنمائی کے لیے کوئی منصوص من اللہ رہبر نہیں آیا تھا. تو جتنے عرصے بعد بھی ہادی آتا اتنے عرصے کی گمراہی کا سارا الزام دامن عدل الہی پر آ جاتا، اور اس کے عدل پر اگر الزام آ جاتا تو اس کی ذات سبحان نہ رکھتی، اور اگر وہ ایک زمحے کے لیے بھی سبحان نہ رہے تو اس کی وحدانیت متزلزل ہو جاتی ہے. اس لیے اس نے یہ اہتمام کیا کہ ہم اس کائنات کے پہلے انسان کی خلقت سے پہلے ہادی کو پیدا کریں گے، ہادی بنائیں گے، ہادی ہم بھیجیں گے، وہ معصوم بھی ہوگا، منصوب من اللہ بھی ہوگا، عالم علم لدنی بھی ہوگا، مسجود ملائک بھی ہوگا، اس کا انکار کرنے والا ابلیس بھی ہوگا. وہ ہادی زمین پہ پہلے آئے گا اور ہدایت پانے والے زمین پر بعد میں آئیں گے تاکہ ایک لمحے کے لیے بھی زمین ہدایت سے خالی نہ رہے. ملت مسلمہ سے آغاز مجلس میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو خدا اپنے بقار عدل کے خلاف یہ سمجھتا ہے کہ اس زمین کا پہلا انسان بھی معصوم ہادی کے بغیر زندہ نہ رہے تو وہ خدا اپنے دامن عدل پر یہ دھبا کیسے لگا لے گا کہ خاتم النبیین کے بعد قیامت تک آنے والے کروڑوں انسانوں کو دیکھے نا میزان ہے نا سمجھا مولا سمجھا مولا آپ کو سلامت رکھے. جو خدا اپنے بقار عدل کے میرے ایک ایک لفظ پر اس تمہید میں توجہ، اگر آپ نے آج ماشاءاللہ جس بیداری کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اور جس جوش ایمانی سے آپ سماعت فرما رہے ہیں اگر آپ نے توجہ فرمائی تو یقیناً یہ کل کی مجلس سے ہم معصوم کو بھی ڈیفائن کریں گے، معجزے کی حقیقت بھی بیان کریں گے. آج تمہید میں اس لیے آدم کے ذکر سے ابتدا کر رہا ہوں کہ گزشتہ چار برس سے ہمارا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہم اس امام بارگاہ میں گفتگو جب بھی شروع کرتے ہیں کرتے ہیں زمین والوں کے لیے مگر ان کی ابتدا آسمان سے ہوتی ہے. جو ہے نا اس لیے کہ جتنی ہدایتیں آئیں وہ آسمان سے آئی ہیں. ارے توجہ فرمایا، جتنی ہدایتیں آئیں وہ آسمان سے آئی ہے زمین والوں کے لیے. کیا زمین سے کوئی ہادی بن کر آسمان پر گیا؟ یہ اور بات ہے کہ اپنی حدود مملکت کی سیر کرنے کوئی کائنات کا مالک ایک شب میں جا کر واپس آ جائے، یہ علیحدہ بات ہے. لیکن کیا زمین سے کوئی ہادی بن کر فرشتوں کی ہدایت کے لیے گیا؟ کیا آسمان پر کبھی جنگ بدر ہوئی؟ عجیب سے سوالات کروں گا، کیا آسمان پر کبھی جنگ بدر ہوئی؟ کیا آسمان میں کوئی قلعہ خیبر ہے؟ کیا آسمان پر کوئی جنگ خندق ہوئی؟ کیا آسمان پر منافقین ہیں؟ کیا آسمان پر منافقین ہیں؟ کیا آسمان والے آپس میں جنگ و جدال کرتے ہیں؟ کیا آسمان والوں میں کوئی کافر ہے؟
کیا آسمان بالوں میں کوئی مشرک ہے؟ کیا آسمان بالوں میں کوئی منافق ہے؟ کیا آسمان بالوں میں کوئی بدکار ہے؟ کیا آسمان بالوں میں کوئی گناہگار ہے؟ کیا آسمان بالوں کے لیے کبھی کوئی ضرورت محسوس ہوئی کہ خدا وہاں کے لیے بھی کسی ہادی کو مقرر فرمائے، کسی ہادی کو معین فرمائے؟ ایزار محترم کیوں؟ کیا آسمان بالوں میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ انہیں کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ کبھی جنگ نہیں کرتے، کبھی جدال نہیں کرتے، کبھی منافقت نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی مشرک نہیں ہوتے، کبھی کافر نہیں ہوتے، کبھی منافق نہیں ہوتے، کبھی نمازیں قضا نہیں ہوتے، نہ ان میں کبھی عقیدے پر جھگڑا ہوتا ہے، نہ ان میں کبھی عمل پر جھگڑا ہوتا ہے، نہ ان میں کبھی نظریے میں جھگڑا ہوتا ہے، نہ آسمان والوں کے فرقے ہیں، نہ ان کے مذہب ہیں، نہ ان کے مکتب فکر ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، آسمان والے ایک دین پر قائم ہیں، قیامت تک گمراہی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آسمان والوں کو صرف ایک امتحان دینا پڑا تھا۔ بس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من تھی فائدہ سب بیٹھو ہوں میں نہ فخت فی ہے روحی پکاؤ لہ ساجدی، جب میں مٹی سے ایک بشر بنا لوں اور اسے سوار دوں تو تم سب کے ساتھ سجدے میں گر جانا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا تھا اس نور پنجتن پاک کو جو جبیل آدم میں جلوہ فگن تھا، تو اب آسمان پر کوئی شرارت نہیں ہوگی، کبر نہیں ہوگا، منافقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ آسمان میں کوئی بادشاہوں کا ماننے والا فرقہ نہیں رہتا۔ آسمان پر جتنے بھی ہیں سب پنجتنی ہے، نہیں کوئی مطلب فکر ہی نہیں ہے، کوئی مطلب سے جڑا نہیں ہے۔ بابا سے بلند آسمان والوں پر کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آسمان والے ہادیان برحق کو پہچان بھی چکے، انہیں سجدہ کر کے تسلیم بھی کر چکے۔ بہت توجہ دوستو، ان پر ایمان بھی لا چکے، انہیں سجدہ بھی کر چکے، انہیں تسلیم بھی کر چکے، سب چونکہ درے پنجتن پہ چھک گئے، اس لیے گمراہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے گمراہی کا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی آسمان والے کسی فرشتے کو اگر سبق لینا ہو، یعنی آسمان والے کسی فرشتے کو اگر سبق لینا ہو، یا محفل، بہت سوچ کر جملہ کہہ رہا ہوں، یا محفل قدس میں، محفل ملکوت میں اسے اپنے اعزاز اور فخر کا اظہار کرنا ہو، تو کبھی کبھی درے زہرا پر، توجہ، کبھی کبھی درے زہرا پر معصوم کا جھولا جھلانے آ جاتا ہے تاکہ عزت میں اضافہ ہو جائے، تقرب میں اضافہ، صلوات بھیجے نا محمد، تقرب میں، یہ ہے وہ بنیادی، تاکہ تقرب میں اضافہ ہو جائے، تاکہ عزت میں اضافہ ہو جائے، ورنہ آسمان پر کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے گفتگو گزشتہ برسوں میں شریعت اور حکومت پر ہم نے اسی ممبر سے گفتگو کی، ہدایت اور حکومت پر ہم نے اسی ممبر سے گفتگو کی، ہدایت معصوم اور شریعت پر اسی ممبر سے گفتگو کی۔ معصوم قدرے مشترک ہے ہمارے ہی نشروں میں، یہ جو ان یہ چار اشرے ہم نے آپ کی سماعت کیے ہیں، اس میں معصوم سے ہٹ کر گفتگو اس لیے نہیں کی کہ راستہ معصوم ہی کا ہے، یہ ہے وہ پہلی منزل۔ اجدان محترم، آپ نے دیکھا کہ فرشتے صرف ایک مرتبہ محلے امتحان میں آئے تھے، اور خدا نے اس کو ہمیشہ کے لیے، چونکہ وہ اپنے عرش کو کسی بھی قسم کی منافقت یا شرک یا کفر کی نجاست سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس نے منزل اول ہی پر آدم کو سمبل بنا کر، آدم کو نمونہ بنا کر، اسی زمانے میں امتحان لے لیا کہ فرشتوں کی صفوں میں معصوم کتنے ہیں، غیر معصوم کتنے ہیں، مومن کون ہے، منافق کون ہے. خلافت الہیہ آدم کو سجدہ کرا کے تو دیکھا کہ فرشتوں کی صفوں میں جو گھسا ہوا بیٹھا تھا اس میں ایک منافق تھا، اس نے اسے زندگی تو دی مگر اپنے عرش پہ رہنے نہیں دیا. نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی جملے کو، اس نے اسے زندگی تو دی، مہلت تو دی، بہکانے کی قوت تو دی، لیکن اسے اپنے عرش پر رہنے نہیں دیا. اور یہ سنت جاری کر دی کہ منافق کو کبھی مومن کی صفوں میں رہنے ہی نہ دو. توجہ 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 توجہ، یہ ہے وہ دنیا. اس لیے کہ مومنوں کی صفوں میں رہے گا، انتشار کرے گا، نفاق کرے گا، بدعقیدگی پھیلائے گا، گندگی پھیلائے گا. اس لیے کہ دل کا صاف نہیں ہے، دل کا کھڑا نہیں ہے. اس لیے کہا یہاں سے نکل جا، تو جو ہے یہاں سے نکل جا. دوستو آدم کو سجدہ کرانے سے مقصود کیا تھا، مطلوب کیا تھا، کیا چاہتا تھا پروردگار عالم، کیا منشا تھا اس کا، کیا مقصد تھا. معصوم کو سمجھیں تو معجزہ سمجھ میں آئے گا. اس تمہید میں آخر مقصد کیا تھا، پروردگار عالم چاہتا کیا تھا. پروردگار عالم چاہتا یہ تھا کہ وہ منصب ہادی معصوم کا تعین کر دے کہ معصوم زمین پر آ کر نہیں بنتا. حضور توجہ، معصوم زمین پر آ کر نہیں بنتا، معصوم عرش پر بنتا ہے اور عرش پر اسے بنا کر اپنی معصوم مخلوق یعنی فرشتوں کو خدا سجدہ کراتا ہے تاکہ زمین پر جب اس معصوم کو بھیجا جائے تو زمین والے اسے یہ تانا نہ دے سکیں جہاں کے تھے وہاں کے لوگوں نے تو مانا نہیں. اب دیکھیں توجہ، بات یہاں سے ضرور ہوتی ہے. مل کر درود بھیجے نا عظمت محمد جہاں کے تھے، جہاں کے تھے وہاں کے لوگوں نے تو مانا نہیں، انہوں نے تو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے تو سجدہ نہیں کیا، انہوں نے تو آپ کا کلمہ نہیں پڑھا. آپ زمین پر آ گئے کلمہ پڑھانے کے لیے، اور اطاعت بھی دونوں کی تھی. بھائی اللہ حکم دے رہا تھا ہے نا، حکم تو اللہ نے دیا تھا آدم کے سجدے کا، اللہ حکم دے رہا تھا سجدہ آدم کو ہونا تھا. اگر بغیر سجدے کے آدم زمین پر آ جاتے تو اللہ کے حکم پر حرف آتا، آدم کی حیثیت پر ہوں توجہ، اللہ کے حکم پر حرف آتا، آدم کی حیثیت پر حکم آتا. کہ اللہ کا حکم نہیں مانا گیا، آدم کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا گیا، تو جو اللہ علا کل شئین قدیر ہونے کے باوجود بھی اپنی معصوم مخلوق سے آدم کو سجدہ نہ کرا سکا، اس نے آدم کو بھیج کیسے دیا کہ ہم اس کے کہنے پر اسے سجدہ کریں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد، ہے نا. یہ اعتراض ہمارے جب ہو جاتا نا کہ ہم اس کے کہنے پر اسے سجدہ کریں جس کے کہنے پر، دیکھیں جملے ذرا دقیق ہیں لیکن اس کا نتیجہ بڑا خوبصورت آئے گا. اعتراض یہ وارد ہوتا کہ اس کے کہنے پر، اس آدم کے کہنے پر اسے سجدہ کریں جس کے کہنے پر فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا.
اللہ 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 اللہ، اندازہ تو فرمائے،
پھر سمجھ جائیں یہ مفہوم. یہ میرے آج کی تقریر کی حد تک کم از کم بنیاد ہے میرے اس عنوان کی، اور اگر مولا نے مدد کی اور آپ حضرات نے یہ توجہ فرمائی، بڑی خوبصورت بات آج کروں گا. اپنی بے بذاتی اور کم علمی کا اعتراف ہے مجھے، لیکن مولا کے دروازے سے جو کچھ حاصل ہوگا اسے پوری توانائی کے ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. آپ سے صرف توجہ چاہتا ہوں اس تمہید میں، اس کے کہنے پر اسے سجدہ کریں جس کے کہنے پر فرشتوں نے اسے سجدہ نہیں کیا. کیا حق ہے اسے یہ کہنے کا کہ مجھے نبی مانو اسے اللہ مانو؟ بس دیکھیں نا یہ بنیاد ہے. کیا حق ہے؟ یہ اعتراض آتا کہ کیا حق ہے اسے یہ کہنے کا کہ مجھے نبی مانو، مجھے خلیفۃ اللہ مانو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو اور عبادت کے لائق مانو. اس لیے خدا نے ہدایت معصوم کا بندوبست یہ کیا ہے کہ اپنے فرشتوں کو اس کے آگے جھکایا تاکہ وہ دنیا میں شرمندہ نہ آئے، دنیا کے ماننے یا نہ ماننے کا محتاج بن کر نہ آئے، دنیا والے اسے کوئی تانا نہ دیں. فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا اور جس نے نہیں کیا اسے ابلیس قرار دیا گیا. کیوں؟ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں. دیکھیں جہاں تک تخلیق آدم کا تعلق ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. دیکھیں آپ قرآن سے، حدیث سے، تفسیر سے، تاریخ سے، مورخین سے معلوم کر سکتے ہیں کہ خدا نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. آدم مٹی سے بنے، پانی سے بنے، ہوا سے بنے، آدم بنے یعنی آدم کے بننے کا پتہ ہے. بس آج کی مجلس کا تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں، آدم کے بننے کا علم ہے. وَإِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن تِينٍ. آدم خلق ہوئے، آدم بشر ہے، آدم مٹی سے بنے، آیت نے بتایا. آدم کی حیات ترکیبی بھی بتائی، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنائے گئے، مٹی کو سڑایا گیا، گلایا گیا، جب وہ کھنکنے لگی، سلسال ہو گئی تو اس کے بعد آدم کا ڈھانچہ تیار کیا گیا، آدم کا پتلا بنایا گیا، پھر اسے برسوں رکھا گیا، پھر مشیت ازدی نے. دیکھیں نا آدم کی پوری تعمیر. میں اور آپ جس کی اولاد ہے نا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ذرا توجہ فرما لیں کہ ہمارے جد اعلی بنے کیسے. بہت توجہ، سب کے باپ جو ہیں آدم یہ بنے کیسے؟ قرآن نے بتایا ایسے بنے، ایسے بنے، ایسے بنے، یہ عنصر شامل، یہ عنصر شامل، یہاں کی مٹی، وہاں کی مٹی، یہاں کا پانی، وہاں کا پانی، یہاں کی ہوا، وہاں کی ہوا، یہاں کا مزاج، وہاں کا مزاج، یہاں کا خمیر، وہاں کا خمیر، یہ بنا آدم، یہ بنا آدم، یہ بنا آدم، یہ بنا آدم. آدم کے بننے کا پورے مجمع کی توجہ مولا سلامت رکھے ان تاریخی اجتماعات کو، اس پر اس جملے پر توجہ چاہوں گا. آدم کے بننے کا علم 90 کروڑ مسلمانوں کو بھی ہے، کرسچنز کو بھی ہے، یہودیوں کو بھی ہے، اہل ہنود کو بھی ہے، بدھسٹ کو بھی ہے، جو خدا کو مانتے ہیں انہیں بھی ہے، جو خدا کو نہیں مانتے انہیں بھی ہے. آدم کیسے بنے علم میں بھی آ سکتا ہے، عقل میں بھی آ سکتا ہے، فکر میں بھی آ سکتا ہے، حافظے میں بھی آ سکتا ہے. آدم کے بننے کا علم ہے، آدم کے بننے کا علم ہے. خدا نے بتایا کہ آدم کیسے بنے، لیکن جب ایک صحابی رسول نے سرکار رسالت میں آپ سے پوچھا مولا آپ نبی کب بنے، کہا کن تو نبیاں و آدم بینر مائے بتین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. تو آدم اسے کہتے ہیں جس کا طریقہ پیدائش علم میں آ جائے، عقل میں سما جائے. معصوم اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے علم میں نہ. یہ ہے معصوم، یہ ہے تخلیق معصوم، یہ ہے خلقت. ہمارا تمہیں سلام. دیکھیں نا تو جو ہے اور آپ کو سلام کر. بلند ترین صلوات بھیجے حضرت محمد. اے نازدان وسلام، یہ ہے آدم کی خلقت، کہ آدم کی تخلیق کا ہر مرحلہ ہمارے سامنے ہے کہ آدم کیسے بنے، نوح کیسے بنے، ابراہیم کیسے بنے، اسماعیل کیسے بنے، سب کا پتا ہے کہ کیسے بنے، لیکن نہیں بتا سکتا تاریخ کا کوئی مورخ. نہیں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، نہیں سمجھا سکتا کوئی سیرت نگار، نہیں ثابت کر سکتا کوئی مفسر، کوئی دلیل نہیں دے سکتا کوئی عالم مفتی فقیر کہ یہ محمد و آل محمد کیسے بنے. توجہ، قرآن کی ایک آیت ثابت کرو، الحم سے لے کر بناس تک 114 سورتوں میں 6666 آیتوں میں ایک آیت ثابت نہیں کی جا سکتی جس میں یہ تحریر ہو کہ ہم نے محمد کو ہوا سے بنایا، علی کو مٹی سے بنایا، فاطمہ کو پانی سے بنایا. توجہ 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 بھائی، گفتگو یوں شروع ہوگی نا. عجیب سا موضوع چھیڑ رہا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں اس پر بھائی، گفتگو یوں شروع ہوگی، بات یوں ہوگی. شادی دیکھیں نا بھائی صاحب، کہ گفتگو جہاں سے ہو کہ آدم کو بنایا، وجہ پتا ہے، مٹی سے بنایا، پانی سے بنایا، کھن کھنایا، گلایا، سڑایا، پھر ان کا پتلا تیار کیا، ان کا مجسمہ بنایا، پھر اس میں اسے سنوارا، پھر اسے سجایا، پھر اس میں روح پھونکی، پھر وہ مسجود ملائک بنا، پھر اسے جلال الہی سے چھینک آئی، پھر اس نے الحمدللہ کہا، پھر سب نے الحمدللہ کہا، پھر اس نے نام بتائے، پھر اس نے کچھ اسماء بتائے، اس نے کچھ اسماء بتائے، کچھ نے کچھ اسماء بتائے. اسماء ناموں کی جمع ہے، اسم کہتے ہیں ایک نام کو، اسماء کہتے ہیں ایک سے زیادہ ناموں کو. اسماء ہے نا، امبے اونی امبے اونی، مجھے بتاؤ یہ نام. فرشتوں سے کہا گیا، فرشتوں نے کہا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا. پروردگار ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا ہے. تو ارشاد ہوا یا آدمو یا آدمو امبے ام بے اسمائہم. پھر ایک لفظ پر بحث کروں گا، یہاں رک کر. آدم یا آدمو ام بے ہم بے اسمائہم، انہیں بتاؤ ان ناموں کو. کیا کروں، اس کے علاوہ ترجمہ ہی کوئی نہیں ہے. ام بے ہم بے اسمائہم، یہ اسماء فرشتوں کو، میری طرح متوجہ رہیں، یہ اسماء فرشتوں کو بتاؤ، اسماء بتاؤ. دوستو آپ سب سے پوچھتا ہوں عقل کا اور منطق کا مسئلہ، سامنے کی بات، 2+2=4 کی بات، اسم نام، نام کب رکھا جاتا ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ بہت دور تک جائیں گے اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے، لیکن آپ نے نہیں تو مجھے فرمائی تو مجھے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتانا پڑے گی. بھائی نام کب رکھا جائے گا؟ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو نام رکھا جائے گا. اس لیے کہ پیدائش سے پہلے تو غیر معصوم اتنا جاہل ہے، غیر معصوم تو اتنا جاہل ہوتا ہے کہ وہ بچے کا نام بھی نہیں رکھ سکتا. اس لیے کہ اس کا علم تو یہ بھی نہیں کہ یہ تعین کر سکے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو نام کیا رکھے. توجہ ہے نا اذان محترم، ایک جملہ اس کے ساتھ ساتھ دے رہا ہوں. یہ غیر معصوم کا علم ہے، جسے اپنے ہی صلب سے آئے ہوئے بچے کا یہ علم نہیں ہو سکتا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یہ معصوم ہے، یہ معصوم کی شان ہے کہ جس نے اعلان کیا میں وہ علی ابن ابی طالب ہوں جو ماں کے رحموں میں جنین کی پرورش کرتا ہوں، پرورش کرتا ہوں، غذائیں دیتا ہوں. نہیں، دیکھیں ہے نا توجہ جانے والا. تو اسم کا تعین کب ہوگا؟ جب علم ہوگا کہ ہے کیا، تبھی تو آپ نام رکھیں گے نا. یہ بھی یقینی نہیں کہ زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا. پیدا ہوگا تو نام رکھیں گے، جو ہوگا وہ نام رکھیں گے. مذکر ہوگا نام میں تذکیر ہوگی، مؤنث ہوگا نام میں تانیث ہوگی. اسم اس کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے اور اپنے آبا و اجداد کے وقار سے رکھا جاتا ہے. ارے آپ توجہ فرمائے، اسم اس کے اعتبار سے اور سلسلہ حسب نسب کے وقار سے رکھا جاتا ہے، وقار سے رکھا جاتا ہے. نقل میں نام نہیں رکھے جاتے، جو نقل میں نام رکھے جائیں ان کی تخلیق میں نقل ہے. توجہ ہے نا ادارے محترم، جو اصل میں نام، صلوات بھیجے نا محمد، جو اصل میں اسم رکھے جائے. کا باقاعدہ علم ہے. علم الاسماء ایک سائنٹیفک اوتھینٹک قسم کا علم ہے جو تسلیم کیا ہے علماء اخلاق نے, مانا گیا ہے. لیکن مجھے اس علم اسماء سے یہاں بحث نہیں ہے, لیکن میں ایک اسماء سمجھانے کے لیے یہ ذرا سا بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا ان اسماء کا, تاکہ بات واضح ہو جائے ازان محترم, سمجھ میں آ جائے کہ معصوم ہے کیا, موجودہ کہتے کسے ہیں. بات کو ذرا سا واضح کرنے کے لیے, نام بچے کی پیدائش سے پہلے کوئی ماں باپ رکھ ہی نہیں سکتے, بچے کی پیدائش کے بعد رکھیں گے. اور جب بھی بچے کی پیدائش سے پہلے نام رکھ لیا جائے تو سمجھ لو کہ معصوم ہے. اس لیے کہ تاریخ میں ایک ہی مثال ہے, اندازہ تو فرمائے, تاریخ میں مثال موجود ہے. سرکار خطی مرتبت نے رحلت سے قبل ایک بچے کا نام رکھا, پیدائش سے پہلے ایک بچے کا نام رکھا جس کا نام محسن, جسے ماں کے شکم میں شہید کر دیا گیا. وہ موضوع میرا نہیں ہے, لیکن یہ نام رکھا کیوں؟ یہ بصیرت پیغمبر جانے کہ جو بچہ ابھی بیٹی کے بطن میں ہے اس کا نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے. پیغمبر محافظ شریعت ہے نا, پیغمبر اس بچے کا انجام جان رہا ہے, اس لیے پیدائش سے پہلے محسن نام رکھ دیا تاکہ قیامت میں عدالت الہیہ میں جب مقدمہ پیش ہو تو مقتول گمنام نہ ہو. یعنی جاری دیکھے تاریخ, گمنام مقتول نہ ہو. اگر دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری توانائی سے نعرہ حیدری, بہت اہم مسئلہ ہم حل کر گئے چلتے چلتے. یہ ہے اسماء کی برکت, لوگ سمجھتے نہیں نا. اذان محترم, تاکہ قیامت کے دن جب عدالت میں مقدمہ قتل عدالت الہیہ میں پیش ہو تو مقتول گمنام نہ ہو. مقدمہ کمزور پڑ جاتا ہے اگر مقتول کا کوئی نام نہ ہو. قاتل کا نام ہے, مقتول کا بھی نام ہو. اچھا اب آپ سلوات دے دیں محمد والے, ہے نا توجہ. تو دوستو آج یہ کر رہا تھا اس موضوع کو یہی سے چھوڑتے ہوئے, کل اس کی تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا. یہ وہ مقام فکر ہے کہ جس پر ملت کو غور کرنا چاہیے کہ یا آدمو انبئہم بأسمائہم, آدم یہ اسماء انہیں بتاؤ, یہ اسماء انہیں بتاؤ, تم بتاؤ انہیں اسماء. نام نام ہوتا ہی جب ہے جب وجود پہلے ہو. نام ہوتا ہی جب ہے جب وجود پہلے ہو تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ اسماء موجود تھے آدم سے پہلے. اس مسئلے کو ہم بہت بحث کر چکے ہیں, اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے, ارادہ نہیں کر رہے, ایک اشارہ کر کے آگے گزر جائیں گے. یہ اسماء موجود تھے, یہ انوار پنجتن موجود تھے. آدم کی زبان نے خود بتایا, الہی 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 انت المحمود ہذا محمد انت العلی ہذا علی انت فاطر السماوات والارض ہذا فاطمۃ انت قدیم الاحسان ہذا حسن انت المحسن ہذا حسین. ٹھیک ہے نا, یہ مسئلہ آپ کا سنا ہوا ہے. آدم نے یہ نام جاری کیے, یا علی یا علی, اور فرشتوں نے سجدہ کیا. اب کوئی فاصلہ نہیں ہے سجدے میں اور ان ناموں کے اختتام میں. اللہ زبان آدم پر ان ناموں کے اختتام میں اور فرشتوں کے سجدے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. جس نے نہیں کیا وہ راندہ درگاہ ہو گیا. تو عرض یہ کر رہا تھا دیدان محترم, جو آدم سے پہلے ہو, میں شام انچولی کی ہر مجلس میں عرض کر رہا تھا 5 بجے کی مجلس میں کہ نہیں بتا سکے. سیرت نگاروں نے کہا کہ نور محمدی, نور محمدی کائنات کی تخلیق سے 6000 برس پہلے, 12000 برس پہلے, 14000 برس پہلے, 16000 برس پہلے, 24000 برس پہلے, حد ہے 32000 برس پہلے. یہ ہے تاریخ کے لفظ. 32,000 برس پہلے 16,000 برس پہلے نور محمد کائنات الہی میں جلوہ تھا. یہ سب نے لکھا, متفقہ ہے مسئلہ, اس پر بحث نہیں کرتے. سرکار خط مرتبہ کی عظمت بتانا چاہتے ہیں کہ تھا, اور میں کہتا ہوں انہیں ہونا چاہیے تھا. یہ 26,000 بھی آپ نے اس لیے تعداد لکھ دی کہ کون گنے گا 26,000 برس کو, اور 26,000 برس بھی ہماری دنیا کے نہیں, عالم نور کے 26,000 برس, جہاں کا ایک برس 1,000 برس کا ہوتا ہے. اب کریں تعین, بیٹھے کوئی اکاؤنٹنٹ, لگائے کمپیوٹر, نکالے حساب, 26,000 برس پہلے کائنات کی تخلیق سے نور محمد, میں نور محمد تک ہوں عالم اسلام کی توجہ کے لیے. آگے وہ خود بخود اپنے آپ کو منوا لے گا, لیکن میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں ذہن ملت مسلمہ کو, 26,000 برس, ایک برس 1,000 برس کا, اتنے عرصے پہلے کائنات میں یہ نور تھا. یہ آپ کی قلمی اور علمی مجبوری ہے میری جان, مورخین کی قلمی اور علمی مجبوری کہ جب وہ سنو سال کا تعین نہ کر سکے تو انہوں نے کہا یا 16 یا 24 یا 26, یا 16 کہہ دیں جائز, یا 24 کہہ دیں جائز, یا 26 کہہ دیں جائز, میں یا علی کہہ دوں نہ جائز. اور جو ہے نا جانا ہوتا
اس سال کی ہماری یعنی حسینی کیسٹ سینٹر کی پیشکش, بہترین نواخواں حضرات کا بے مثال مجموعہ, جیسے رضی رضوی, حسن صادق, ندیم سرور, ناصر زیدی, خرم عرفان اور انجمن الذوالفقار کے نقی زقی اور ساتھی. ان کے علاوہ ہمارے یہاں دیگر نواخواں حضرات اور ذاکرین اکرام کی آڈیو اور ویڈیو نیز کمپیکٹ ڈسک یعنی سی ڈیز بھی دستیاب ہیں. تو ہمارا پتہ آپ تمام حضرات کو یاد ہی ہوگا, حسینی کیسٹ سینٹر, 6062 حضرت عباس اسٹریٹ, نیئر خوجا جامع مسجد یعنی خوجا مسجد کے بالکل قریب, حضرت امام حسین چوک, ممبئی 400009 اور ٹیلی فون 3722969.
یہ شاہ جی نے تھوڑی حرکت کی تھی, میرا ارادہ نہیں تھا. بلند آواز سے مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. تو جو ہے نا ایجان محترم, تو قبل تخلیق کائنات نور محمد ہزاروں برس پہلے حجاب قدس میں رہا, حجاب علم میں رہا, حجاب حلم میں رہا, حجاب صدق میں رہا, حجاب عصمت میں رہا, حجاب طہارت میں رہا, حجاب نجابت میں رہا, حجاب تقویٰ میں رہا, حجاب عبادت میں رہا, حجاب شریعت میں رہا, حجاب لطافت میں رہا, حجاب جمال میں رہا, حجاب جلال میں رہا. یہ مختلف حجابات ہیں جو مورخین نے تحریر کیے, یہ اتنے حجابوں میں رہا. میں کہتا ہوں کہ اچھا اگر یہ 26,000 برس پہلے تھا, چلیے میکسیمم جو آپ نے رکھا ہے ہم اسے مان لیتے ہیں. موضوع ہے معصوم اور معجزہ. معجزہ کہتے ہیں اس مظاہرے قدرت ربانی کو جس کو سمجھنے سے انسانی عقول عاجز آ جائے. یہ جملہ ذہن میں رکھیں, وضاحت انشاءاللہ کل کروں گا, لیکن اس جملے کو ذہن میں رکھ کر آپ ذرا تعین کریں. چلیے سپوز فار ایگزامپل میں مانتا ہوں، میں نے تقریر کیا کہ 26,000 برس پہلے کائنات کی تخلیق سے نور محمد خلق ہوا. آپ محبت محبت میں کیا کر گئے؟ آپ کے ہاتھوں سے تو توحید بھی چلی گئی. اس لیے کہ یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے نا چاند، یہ کیا محبت میں. بھائی فضائل محمد ہیں تو محبت ہی میں نا. لیکن آپ اس نقطے کی اہمیت سے شاید واقف نہیں رہے اور سارے سیرت نگار مکھی پر مکھی بٹھاتے چلے گئے. 16,000 14,000 20,000 24,000 26,000. ارے بھائی اگر آپ نور محمد کو کی تخلیق کو 26,000 برس پہلے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے مان لیں گے تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ 26,000 برس سے پہلے وہ معبود تھا یا نہیں. اب ہے بڑا مشکل مسئلہ، اس لیے کہ وہ معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. تو سرکار خلق ہوئے سب سے پہلے، کائنات کی تخلیق سے 26,000 برس پہلے، تو ظاہر ہے سرکار سے پہلے نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی جن تھا، نہ ملک، نہ آسمان نہ زمین، نہ چرن نہ پرن، نہ وحش نہ طیور، نہ ملک نہ حور، نہ کوثر نہ سلسبیل، نہ میکائیل نہ جبرائیل، نہ ستارے نہ سیارے، نہ شجر نہ حجر، نہ بر نہ بحر، نہ کرائے عرض نہ کرائے فلک، نہ کرائے خلا نہ کرائے سکن، نہ کرائے باد نہ کرائے جماعت، نہ کرائے برود نہ کرائے جمرود، کچھ بھی نہیں تھا. نہ نظام شمسی نہ سیارے، کچھ نہیں تھا. وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو اگر اس کائنات کی تخلیق سے 26,000، میرے مولا میری مدد کرنا کہ میں اہم ترین مرحلہ تخلیق سے گزر رہا ہوں، مقام مصطفیٰ سمجھانے کے لیے، مقام معصوم بتانے کے لیے، اگر 26,000 برس پہلے کائنات کی تخلیق سے نور محمد خلق ہوا تو 26,000 برس پہلے، 26,000 برس سے ایک دن پہلے تک وہ معبود تھا یا نہیں؟ اگر تھا تو کس نے اس کی عبادت کی جو وہ معبود بنا؟ دیکھیں بڑا اہم مسئلہ ہے. انشاءاللہ مولا نے مدد کی تو ہم گزریں گے اس مرحلے سے، لیکن آپ سلامت بھیج دیں گے تمام خیر و برکت کے لیے. دیکھیں نا اگر ہم اس کوئی اسپیسیفک پیریڈ کا تعین کر لیں گے، ڈیفینیٹ ٹائم کا، کہ اس وقت تو محمد تھا، چلیے اس سے پہلے تو خدا تھا. اور خدا اگر ایک لمحے کے لیے بھی معبود یا مسجود نہ رہے تو خدا نہیں. بھائی وہ جب سے ہے تب سے معبود ہے، یہ ہے ایمان. وہ جب سے ہے تب سے معبود ہے، جب سے ہے تب سے مسجود ہے. اگر اسے کوئی سجدہ کرنے والا نہیں تو مسجود کیسا؟ اس کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں تو معبود کیسا؟ تو خدا کے لیے رسول پاک اور معصوم کی عظمتوں پر قلم اٹھانے والوں، معصوم کی عصمت و طہارت کی حدود کا تعین کرنے سے پہلے اتنا سوچ لیا کرو کہ کہیں توحید تو خطرے میں نہیں ہے.
یعنی
کہیں توحید تو خطرے میں نہیں ہے، کوئی تعین نہیں کر سکتا کہ یہ انوار مقدسہ کب سے ہیں. اس لیے کہ جہاں تعین کریں گے اسی سے ایک دن بعد میں آپ کو توحید کی معبودیت کا تعین کرنا پڑے گا. بات وحدانیت پر آ جائے گی تو پھر اس تاریخی اجتماع میں احتیاط سے باب مدینہ علوم رسالت سے بھی لینے والے عرفان حیدر آبدی کو یہ جملہ کہنے دیجئے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ معصومین اہل بیت میرے 12 امام 14 معصوم میرے پنڈت نے پاک یہ نہیں کہتا کہ اس وقت سے ہیں جب سے خدا ہے لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جب سے وہ ہے تب سے اس کی مشیت میں نور اہل بیت منزل عبودیت پر سجدہ کرتے ہوئے موجود ہے. نعرہ حیدری،
جب سے وہ ہے تب سے اس کی مشیت میں، لفظ یاد رکھیں کسی کو غلط فہمی نہ ہو، تب سے اس کی مشیت میں یہ انوار پنجتن ہے اور اس کی مشیت کو سجدہ کر رہے ہیں. کب سے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا، کس عالم میں ہیں. دیکھیں جملہ دے رہا ہوں، اینڈنگ چیپٹر دے رہا ہوں. کب سے ہیں پنجتن کوئی نہیں بتا سکتا، کب سے ہے یہ معصوم کوئی نہیں بتا سکتا، کب سے ہے یہ انوار مقدسہ کوئی نہیں بتا سکتا، کہاں ہے کوئی نہیں بتا سکتا، عرش پر کیا کرتے رہے کوئی نہیں بتا سکتا، کس کیفیت میں رہے کوئی نہیں بتا سکتا، سجدہ کیسے کرتے تھے کوئی نہیں بتا سکتا، رکوع کیسے کرتے تھے کوئی نہیں بتا سکتا، ہم کیسے کرتے تھے کوئی نہیں بتا سکتا، لباس کیا پہنتے تھے کوئی نہیں بتا سکتا، کس مقام پہ رہتے تھے کوئی نہیں بتا سکتا، کس کیفیت میں تھے کوئی نہیں بتا سکتا. بس جن کی حقیقت نورانیہ کو کوئی نہ بتا سکے اسی کو معصوم کہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. جھانک لیں آج تعجب نہ کریں، دیکھیں نا کیسی ہے. پوری طاقت سے جیو. دیکھیں نا یہ کیفیت ہے. جزاک اللہ. معصوم کے فضائل و سیرت کا اور اس کی تخلیق کا اگر غیر معصوم احاطہ کر لے تو پھر وہ معجزہ نہ رہے. اس لیے کہ اگر علم میں آ گیا تو معجزہ نہیں، عقل میں آیا تو معجزہ نہیں، فکر میں آیا تو معجزہ نہیں، عالم نے سمجھایا تو معجزہ نہیں. اس لیے کہ جب آیا تو سمایا، جب سمایا تو محدود ہوا، جب محدود ہوا تو معجزہ نہ رہا. جب محدود ہوا، میں پیغمبر اسلام کے اور علی کے معجزے بتاؤں گا انشاءاللہ آئندہ تاریخوں میں، اور دلائل کے ساتھ روایتی انداز میں نہیں، وہ معجزے بتاؤں گا جو اب تک زندہ ہے. وہ مجھے نہیں. لیکن یاد رکھو، آج بحث ہو رہی تھی ایک عالم دین سے صبح صبح، اور بحث بھی بڑی ٹپیکل تھی. بتوجہ، بحث ہو رہی تھی معصوم کے اقتدار پر، معصوم کے اختیار پر، معصوم کے پاورز پر، معصوم کو جو ڈیڈیکیٹڈ پاورز ہیں اللہ کی جانب سے، جو اس نے اپنی قدرت سے ظرف دیکھ کر عطا کیے ہیں. توجہ توجہ توجہ. اللہ ظرف دیکھ کر اختیارات دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے وزیر اعظم بنا دے، بعد میں امینڈمنٹ کرے، اور اگر وہ اختیارات سے تجاوز کرے تو اسے سنڑی پہنچا دے. یہ نہیں ہے. توجہ ہے. ایسی حماقتیں نہیں ہوتی. سلامات بھیجو نا محمد والے. اللہ جتنے اختیارات دیتا ہے، جنہیں اپنے اختیارات دیتا ہے، انہیں ظرف دیکھ کر اختیارات دیتا ہے. اس نے 1,24,000 پیغمبروں کو اپنی پاورز دی نا، ہم بتائیں گے، لیکن کسی بھی نبی نے ان اختیارات کا کبھی ناجائز استعمال نہیں کیا. ان کا ہر اختیار مرضی الہی کے لیے استعمال ہوا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. جب علی کی 70 تلواریں ایک جنگ میں ٹوٹی ہیں، ایسے نہیں.
سمجھے بچے کہ اب آپ کو بیدار ہونا پڑے گا. اب وقت میرے پاس رہ گیا قلیل, مضمون ہے سمندر کی طرح, بیان کروں گا کل, لیکن اس موضوع پر توجہ جہاں اینڈ کر رہا ہوں. 70 تلواریں جب علی کی ٹوٹی ہیں ایک جنگ میں, اس لیے کہ اکیلا علی, اکیلا علی, اکیلا مصطفیٰ گڑھے میں گرا ہوا. وہ مصطفیٰ جس کی نبوت پر ایک کم 1,24,000 معصوموں کی نبوتیں ٹھہری ہوئی ہیں, وہ گڑھے میں گرا ہوا اکیلا علی. کبھی ایک سب کو الٹتا ہے, کبھی دوسری سب کو الٹتا ہے, کبھی فدا میں تیر خرم کرتا ہے, کبھی جانے والے دوستوں کو بلاتا ہے, آ جاؤ مرے نہیں. دیکھے موجزہ, موجزہ. آ جاؤ, میں جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف ایک جملے کے لیے یہ پس منظر بتا رہا ہوں. آ جاؤ مرے نہیں, یعنی جب شیطان کے کہنے پر سارے کلمہ پڑھنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ نبی مر جاتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں اپنے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, جب شیطان کے کہنے پر, بھائی مولا سلامت رکھے آپ کو, جب شیطان کے کہنے, یہ کس نے کہا کہ نبی مر گئے سب سے پہلے؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں دعویٰ کرتا ہوں, قسم کھا سکتا ہوں آپ سب کی طرف سے کہ آپ میں سے کسی نے نہیں کہا. آپ جاگ کے اور بیدار ہو کر سنیں اس جملے کو. سب سے پہلے نبی کو مردہ کس نے کہا؟ شیطان نے کہا. اب قیامت تک جو بھی جب بھی جہاں بھی نبی کو مردہ کہہ کر اس کی جالی چومنے پر ہمیں صدا دے, سمجھ لو محمد کی امت نہیں شیطان کی ذریت ہے, نسل ہے. یہ ہے فیصلہ, تاریخ کا فیصلہ, تاریخ کا فیصلہ ہے. آئیے نا فیصلہ اس طرح. اس کی تفصیل, اس زمانے میں شیطان نے کہا محمد مر گئے, لوگوں نے یقین کر لیا, واپس چلے گئے. اب 70 تلواریں ٹوٹی ہیں, علی 5 محاذوں پہ جنگ کر رہا ہے. محمد کو بچانا, جو تیر آ رہے ہیں انہیں فضا میں قلم کرنا, جو فوجیں آگے بڑھ گئی ہیں کافروں کی انہیں پیچھے ہٹانا, جو چلے گئے ہیں انہیں واپس بلانا, محمد کو گڑے سے نکالنا. بار بار علی کی تلواریں ٹوٹی, جب تلواریں اتنی ٹوٹی اور 70 زخم علی کے جسم پر آئے, اور 70 مرتبہ جبریل نے سہارا دے کر علی کو گھوڑے پہ سوار کیا, اس وقت خدا نے آسمان سے ایک لوہا نازل کیا جس کی سند قرآن میں دی, وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید, اور ہم نے ایک ایسا لوہا آسمان سے نازل کیا جو کافروں کے لیے شدید ترین ہے. یہ ذوالفقار آئی, علی نے پلٹ کر رکھ دیا. یہ ذوالفقار عام تلوار نہیں تھی, معجزہ تھی, مگر بذات خود یہ تلوار معجزہ نہیں تھی. دیکھے یہی بحث ہو رہی تھی. کیوں حضور؟ آج ہمارے قبلہ کعبہ بھی مولانا قیصر عباس صاحب بیٹھے تھے اس میٹنگ میں جہاں ایک بہت بڑے اپنے ہی عالم سے بحث ہو رہی تھی آج صبح صبح, یہی بحث تھی, یہ تلوار معجزہ نہیں تھی. پوچھ لیں شبلی نعمانی سے, پوچھے مورخ تبری سے, پوچھے ابن خلدون سے, پوچھے محدث دہلوی سے, پوچھے امام حاکم سے, پوچھے مسند احمد بن حنبل سے, کہ یہ تلوار بذات ہی معجزہ نہیں تھی. صاحب اعجاز کے ہاتھ میں آئی تو معجزہ بنی. اس کی دلیل یہ ہے, اس کی دلیل سنیں جو سارے مورخین نے لکھا. اس کی دلیل یہ ہے, ایک جنگ میں جنگ کرتے کرتے کافر پر جو علی نے ذوالفقار کا وار کیا, اس کی ڈھال کٹی, تلوار ٹوٹ کر اس کے ہاتھ سے گر گئی, وہ سہم گیا. علی نے ہاتھ روک لیا,
امام تھا نا، ضدی نہیں تھا، جب دشمن کمزور پڑ کے ہینڈس اپ کر دے تو امام ہاتھ روک لیتا ہے. ہاتھ روک لیا نا، امام نے ہاتھ روک لیا، دشمن لرز کر رہا، علی یہ تو کوئی مقابلہ نہیں، میں نہتا آپ کے ہاتھ میں تلوار. بات تو جب ہو، کمال آپ کا نہیں ہے، کمال اس تلوار کا ہے. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے نا، ذرا یہ تلوار مجھے دے دیجئے، میری تلوار آپ لے لیجئے، پھر لڑ کے دکھائیں. علی نے ذوالفقار کو اچھالا، ذوالفقار کو اچھالا، یہ لے تلوار تو لے لے. اب وہ تلوار گری نیچے، کافر نے اٹھانا چاہا، اٹھانا چاہا، ایک ہاتھ سے اٹھانا چاہا، نہیں اٹھا، دونوں ہاتھ لگائے، تلوار نہیں اٹھی، جھک کر اٹھانا چاہا، تلوار بمشکل تھوڑا سا اوپر اٹھی، سب سے اوپر نہ جا سکی، گھبرا کر تلوار رکھ دی. کہا علی یہ تلوار تو اتنی وزنی ہے جو مجھ سے توجہ. آج کی تقریر کا تاریخی اور آخری جملہ اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے آپ کے ثبوت کر رہا ہوں. کہا یہ تلوار تو یا علی مجھ سے اٹھتی نہیں. تو علی نے کہا میں نے تجھے تلوار دی تھی، اپنا ہاتھ نہیں دیا. کیا خلاصہ رہا گفتگو کا، اور آپ کو سلامت رکھے، کہ بذات خود آسمان سے آئی ہوئی کوئی چیز ہر ایک کے لیے معجزہ نہیں ہوتی، اس کے وارث کے لیے معجزہ ہے. تلوار جب علی کے ہاتھوں میں ہے تو معجزہ ہے. قرآن بھی آسمان سے قلب پیغمبر پہ نازل ہوا. کل بتاؤں گا تفصیل، بہت بڑا موضوع ہے، انشاءاللہ کل عرض کروں گا. سب مانتے ہیں، سارے مسلمانوں کا ایمان، ہمارا بھی ایمان، قرآن رسالت کا معجزہ ہے، مگر رسالت کا معجزہ ہے، امت کا معجزہ نہیں ہے. توجہ نہیں کر رہے معصوم. اگر قرآن سے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے تو مردہ زندہ ہو جائے. اور یہاں امام کعبہ آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، میں اور کو نہیں انہیں کہتا ہوں، وہ 1 کروڑ قرآن سر پہ رکھ کر کسی زخمی کو اچھا کر دیں، سارا قرآن پڑھ دیں، سارا قرآن پڑھ دیں، کسی مردے کو زندہ کر دیں. نہیں کر سکتے نا، کیوں؟ کیا قرآن نے اپنی حقیقت بدل دی؟ نہیں. بقول علامہ رشید ترابی کے، قرآن جب غاصب ہاتھوں میں ہو اپنے معنی چھپا لیتا ہے، جب اپنے وارث کے ہاتھوں میں آئے اپنے معنی. یہ ہے منظر. بھیا معجزہ، معجزے دیکھنا چاہتے ہو، قرآن معجزہ ہے، مگر صاحب اعجاز کے لیے، وارث کے لیے معجزہ ہے. ہمیں بھی جب ہی کام آئے گا وہ، جب ہم قرآن کو وارث سے لیں گے. بات ہے نا، قرآن معجزہ ہے وارث کے لیے. یاد کر لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے معجزہ حفظ کر لیا. عجیب جملہ ہے، نہ سمجھیں آپ، معجزہ حفظ نہیں ہوتا. آپ نے حفظ کیا، مگر جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں قرآن پڑھتے رہیں گے. ادھر شہرت پہ خنجر پڑا، ادھر قرآن بھی گیا، حافظہ بھی گیا، حافظ بھی گیا، مگر جو صاحب اعجاز ہے وہ نوک نیزہ پر بلند ہو کر موجودہ موجودہ موجودہ. عقل حیران ہے، ایک سر ہے جو نیزے پر تلاوت کر رہا ہے. وارث ہے، وارث ہے، وارث ہے، معصوم بھی ہے، صاحب معجزہ بھی ہے. کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، مجاہدہ خان ابو طالب جانا ہے یہاں سے، لیکن دوستو انشاءاللہ کل پر ملتوی کرتے ہوئے اتنی بات ضرور عرض کروں گا، کربلا حادثاتی مرکز نہیں ہے، کربلا معجزے کی دلیل ہے. کربلا معجزے کا مرکز ہے. آج یکم محرم، کربلا حسین کربلا آ گئے، لیکن عزیزو یہ کربلا وہ مقام ہے جہاں علماء نے لکھا یہاں حسین کے آنے سے پہلے خدا نے حسین کے خون کے استقبال کے لیے، سمجھ رہا ہے بھائی، یہاں حسین کے مقدس خون کے استقبال کے لیے اس سرزمین نینوا سے، اس سرزمین ماریہ سے سب سے پہلے آدم کو گزارا. آدم جب کربلا کی سرزمین میں پہنچے تو ان کے گھوڑے کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا، وہ گھوڑے سے زمین پہ گرے، ان کے پاؤں کے انگوٹھے سے خون جاری ہوا. رو کر کہتے ہیں پروردگار کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی جو یہ تکلیف مجھے یہاں اٹھانا پڑی؟ کہا نہیں آدم، تم خوش نصیب ہو. آدم رنج نہ کرو، کبیرہ خاطر نہ ہو، تم خوش نصیب ہو اس لیے کہ ہم نے اس زمین پر تمہارے پاؤں کا خون لیا ہے جس زمین پر زہرا کا خون بہے گا. ہم نے چونکہ اس زمین کی مٹی کو سجدہ گاہ بنانا ہے اس لیے چاہتے ہیں کہ یہاں مقدس خون گرے. آدم یہ سرزمین ماریا ہے، یہاں صبر کی منزل سے گزر جاؤ. آدم کہتے ہیں پالنے والے کس کا خون بہے گا یہاں؟ کہا اسی کا خون جس کے نام کی برکت سے تمہاری توبہ قبول ہوئی تھی. ہاں اسی پنجتن کی آخری فرد کا خون جس پنجتن کا نور تمہاری پیشانی میں چمکا تھا اور تمہیں فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. پالنے والے کیسے مارا جائے گا؟ کہا بے غسل و کفن مارا جائے گا، تیروں تلواروں سے مارا جائے گا، بھوکا پیاسا مارا جائے گا. اور علماء نے لکھا آدم نے گریبان چاک کر تین مرتبہ کہا واہ حسینہ واہ حسینہ، تو اے آدم کی اولادوں حسین کا ماتم تمہارے باپ آدم نے سب سے پہلے کیا. اس کربلا سے آدم گزرے، اس کربلا سے نوح گزرے، نوح وہ نوح کہ جس کو ہمیشہ ایک قریے سے دوسرے قریے میں اس لیے جانا پڑتا تھا کہ اس کی امت اسے پتھر مارا کرتی تھی، وہ نوح جب کربلا سے گزرا اس کی بھی پیشانی پر ضرب آئی، اس کے بھی لہو جاری ہوا، اس نے بھی پوچھا مالک یہ لہو کیوں جاری ہوا؟ کہا اس سرزمین سے گزر رہا ہے. ایک پتھر کا شکوا کر رہے ہو نوح؟ ایک پتھر کا عجیب سے مسائل پڑھ رہا ہوں، کربلا کا تعارف ہو جائے، مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک پتھر کا شکوا کر رہے ہو نوح؟ یہاں تو میرا حسین اتنے پتھر کھائے گا کہ بہن کو بھی پہچاننے میں دیر لگے گی کہ بھائی کا لاشا کہاں ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں رو، رونے کی فصل آ گئی ہے، رونے کا موسم آ گیا ہے، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھٹ گھٹ کے نہ رو میرے بھائی، رو ایسے جیسے زینب چاہتی ہے. اس ادا خانے میں فاطمہ زہرا ضرور آئی ہوں گی تم سے پرسہ لینے کے لیے، پرسہ تو جی بھر کے، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. ادادارو جملہ سنیں گے آپ، اس کربلا سے، اس کربلا سے جو تیسرا معصوم گزرا اس کا نام اسماعیل تھا. اسماعیل بھی جب اس کربلا کے میدان میں پہنچے انہیں بھی اذیت ہوئی، انہیں بھی تکلیف ہوئی، انہیں بھی زخمایا، ان کی بھی بھیڑوں اور بکریوں نے فرات سے گزرتے ہوئے رونا شروع کر دیا. اسماعیل کے نوکروں نے چاہا کہ ہماری بھیڑیں فرات پہ پانی پی لیں،
عزاداروں اسماعیل کی بھیڑوں اور بکریوں نے فرات پہ پانی نہیں پیا. اسماعیل نے پوچھا پالنے والے میں بھی زخمی ہوا, میرے بھیڑے بھی پانی نہیں پی رہی, یہ کون سی پرہول جگہ ہے؟ کہا بھیڑے کیسے پانی پی لے اسماعیل, یہاں محمد کا نواسا تین دن کا پیاسا. بس دو چار جملے ہو گئی مجلس, مسائل کے لیے اتنا جملہ کہہ دینا کافی ہے. دوستو چوتھا معصوم, میں ہٹ کر بیان کر رہا ہوں شادی, چوتھا معصوم. یہ تین معصوم, آدم معصوم, نوح معصوم, اسماعیل معصوم. دوستو ایک جملہ سن لو, یہ شاید مورخ بھول گیا, اس نے چار ہی معصوم لکھے لیکن نہیں پانچ معصوم گزرے. چوتھا معصوم مجھ سے سنو, چوتھا معصوم علی ابن ابی طالب ہے جو سفین سے واپسی پر کربلا سے گزرے ہیں, اور جب کربلا میں پہنچے علی نے اپنا گریبان چاک کیا, مالک استر سے کہا امامہ سر سے اتار دو, اس لیے آ مالک میرے ساتھ آ. علی اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان کربلا میں آئے, دریا کے کنارے پہنچے, علی نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا شیر بازو کٹا کے جدا کر رہا, اور مولا تمہیں سلامت رکھے. علی نے کہا یہ چوتھا معصوم ہے. مالک استر ابراہیم بن مالک استر پوچھتا, مالک استر پوچھتا ہے مولا مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ جو نشیب دیکھ رہے ہو نا, یہ وہ مقام ہے جہاں میرا حسین زخمی ہو کر ذوالجلال سے گرے گا. بہت مصائب ہو گئے مگر میرا یہ جملہ سن لے عزیزان محترم, زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے گا, یہاں میرے حسین کے گلے پر سمر کا خنجر چل جائے گا. ایک مرتبہ ایک بلندی پر آئے تو علی سے برداشت نہ ہو سکا, علی نے تین مرتبہ آسمان کی طرف ہتیلیاں کی اور چلا کر کہا وا حجابا, ہائے پردہ, وا حجابا, ہائے پردہ. مالک استر کہتے ہیں مولا یہ کیسے پردے کی بات کر رہے ہو؟ کہا مالک استر یہ وہ بلندی ہے جس بلندی پر کھڑے ہو کر میری معصوم بیٹی اپنے بھائی کے گلے پر چلتا ہوا. جزاک اللہ جزاک اللہ, اب کرو نا ماتم ادا ڈالو. چوتھا مقام یہ ہے بھائی, بہت وقت ہو گیا, چار قافلے نہیں بیان کر سکتا, شادی کل بیان کروں گا ادا خانے ابو طالب میں, لیکن یہاں یہ جملہ سن لیجیے, مسائل بہت ہو گئے. ادا دارو پانچواں معصوم ہے حسین, جو کربلا آیا یہاں حسین کے گھوڑے کو ٹھوکر تو نہیں لگی مگر حسین کا گھوڑا رکا, آگے بڑھتا نہیں. نکلے دوستو, آج محرم کی پہلی تاریخ ہے, اجڑ گیا مدینہ, ہو گئی بے چراغ, اجڑ گیا مدینہ, ہو گئی بے چراغ قبر رسول, رخصت ہو رہا ہے حسین ماں کی نبی کی قبر پر آئے. اور علماء نے ایک جملہ لکھا جو میں نے آج تک نہیں پڑھا, پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. علماء نے لکھا کہ جب روضہ رسول کی دیوڑی پہ حسین پہنچے تو آہستہ آہستہ پہنچے, مگر جب قبر نبی پہ نظر پڑی تو حسین دوڑ کر قبر سے نپٹ گئے, اس طرح جیسے کبھی دوڑ کر رسول کی پشت میں سوار ہوتے تھے حسین ایسے دوڑے, قبر کو آغوش میں لے کر کہا اللہم ہذا قبر نبیک محمد, پروردگار یہ تیرے نبی محمد کی قبر ہے, من ابنو بنت نبی یہ, اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں, میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں, میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. پالنے والے مجھے وہ راستہ دکھا جس میں تیری رضا ہو میرے والے. نانا سے رخصت ہوئے, ماں کی قبر پر آئے, ماں کو سلام کیا. ایک مرتبہ جب جانے لگے تو میر انیس نے ایک جملہ لکھا, میر انیس نے ایک جملہ لکھا, میر انیس نے ایک جملہ لکھا کہ قبر زہرا سے, قبر زہرا سے دو ہاتھ برآمد ہوئے. ایک جملہ سن لیں دوستو، قبر زہرا شب ہوئی، دو ہاتھ برآمد ہوئے، حسین کو آغوش میں لے کر ایک جملہ کہا، حسین میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، کہنے آئی ہوں، میر انیس لکھتے ہیں، حسین کہنے کہے دیتی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی، ارے میں اپنے حسین کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، حسین میں تیرے ساتھ ساتھ جاؤں گی، مگر حسین ایک جملہ، بس ایک جملہ، حسین حسین جی اما، حسین ایک مرتبہ جانے سے پہلے میرے اس بیٹے کو بلا دے جسے میں نے خدا سے علی کے لیے مانگا تھا، ارے چپ ہو تو، سمجھ گئے؟ اے بھائی مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، سمجھ گئے تو آنسو نہ رکو، میرے اس بیٹے کو بلا دے جسے میں نے علی کے لیے مانگا تھا، حسین نے آواز دی، بھیا ابا اما بلا رہی ہے، ذرا کرنا جدا کرنا، اب رو ادا کرو، بھیا عباس اما بلا رہی ہے، حسین دوڑے دوڑے آئے، عباس دوڑے دوڑے آئے، قبر فاطمہ کو بوسا کیا، بوسا دیا، سجدہ کر کے پوچھا شہزادی کیا حکم ہے، آقازادی کیا حکم ہے، قبر زہرا سے آواز آئی، عباس 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 تو بیٹا ام البنین کا ہے مگر لال میرا ہے، یہی خیر ہونے کا، کیا قیامت کی مجلس ہو رہی ہے، میرا لال ہے شہزادی میں غلام، کہا عباس فاطمہ زہرا تیرے رسول کی بیٹی ہے، بس اس کی ایک بات یاد رکھنا، جب تک تیرے بازو سلامت ہے میری زینب کا پردہ، میری زینب کا پردہ، میری زینب کا پردہ تیرے حوالے، عباس لرز کر کھڑے ہو گئے، قافلہ روانہ ہوا، بس دو جملے ادا دارو، دو جملے، آپ رو رہے ہیں اس لیے میں دو جملوں کا اضافہ کر رہا ہوں، مجلس ہو گئی قیامت کی، جملہ سن لو، قافلہ روانہ ہوا، قافلہ روانہ ہوا، ادا دارو، قافلہ ہوا روانہ، ایک مرتبہ ایک مرتبہ عباس نے زہرا کی حویلی کی طرف مڑ کے دیکھا، مڑ کے دیکھا تو فاطمہ صغرا اسا کا سہارا لیے ہوئے کمر قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، عباس نے آواز دی، آقا حسین قافلہ روکیے، صغرا دیوڑی سے باہر آ گئے، عباس کی زندگی میں کوئی بیوی، جدا کرنا جدا کرنا، حسین پلٹے، اکبر آئے، عباس آئے، گھوڑے سے اترے، حسین نے بیٹی کو گلے سے لگایا، صغرا جی بابا، بیٹا ہم تو تمہیں منع کر آئے تھے، تمہیں لینے کے لیے بھیجیں گے، مہلت اگر وقت نے دی اکبر کو ضرور بھیجیں گے، اکبر آگے بڑھ کے آؤ میرے جوانوں، جملہ سنو، اکبر بہن کی پیشانی پہ پیار کر کے کہتے، صغرا وعدہ رہا، وعدہ رہا، تیرے بغیر سہرا نہیں سجائیں گے، میری ماں بہنوں خدا تمہارے بھائی، نہیں نہیں بھیا، بھیا میں آنے کے لیے نہیں آئے، بھیا میں جانے کے لیے نہیں آئے، بھیا بابا واللہ قسم لے لو میں جانا نہیں چاہتی، جو میرا نصیب، اب میرے بس میں مسائل نہیں ہے، یہ جملہ سن لو، میں جس ختم کر رہا ہوں، جو میرے نصیب، صغرا کہتے بابا میں جانا نہیں چاہتی، ایک مرتبہ مجھے اصغر سے ملا، سن لیا جملہ، ایک مرتبہ مجھے اصغر سے ملا دو بابا، علی اصغر ام رباب کی محمل بٹھائی گئی، رباب اصغر کو لے کر آئی، ادا دارو اصغر کو لے کر آئی، صغرا نے ہاتھ پھیلائے، اصغر نے ہمت کا، ماں کی گود چھوڑی، بہن کی گود سے لپٹ گئے، صغرا نے کہا اصغر اصغر اکبر تو نہیں مانتا، تو رک جا، اکبر تو نہیں مانتا میرے بھائی، تم رک جاؤ، میں تیرا جھولا جھولا لوں گی اصغر، اکبر بہن سے لپٹ گئے، ایسے لپٹے کہ جدا نہ ہوئے، رباب نے گود میں لینا چاہا، اصغر نے صغرا کی گود نہیں چھوڑی، زینب نے ہاتھ پھیلائے، اصغر نے گود نہیں چھوڑی، اکبر نے ہاتھ پھیلائے، اصغر نے گود نہیں چھوڑی، ایک مرتبہ قیامت آ گئی، صغرا کا رنگ پیلا پڑ گیا، جب امام زمانہ، جملہ سنو، جب امام زمانہ ہاتھ پھیلا کر سغرا کی طرف بڑھے, سغرا پیچھے ہٹی, ہٹ کر کہتی ہے بابا دینے سے انکار نہیں کرتی مگر زبردستی نہ لینا, اگر اصغر خود آ جائے تو بابا ضرور لے جانا. حسین کہتے سغرا نہیں, زبردستی نہیں کروں گا, مجھے اصغر سے ایک بات کہنے دے. حسین آئے, اصغر کے کان میں اللہ جانے کیا جملہ کہا کہ ایک مرتبہ اصغر نے حسرت بھری نگاہ سے سغرا کو دیکھا, ایک مرتبہ باپ کو دیکھا, بہن جی کو, چھوڑی حسین